السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد. فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. خداوند تبارک و تعالی کا فرمان ہے قرآن کریم میں، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کی طرف اپنے رسول مبعوث فرمائے ہیں، جو ان کے اوپر اللہ کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، تزکیہ و تطہیر کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. جبکہ اس سے پہلے یہ آشکارہ کھلی اور واضح گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، مبتلا تھے اور غرق تھے. اس اشکارہ گمراہی سے خدا نے رسول اللہ کے ذریعے ان لوگوں کو نجات دی، اور یہ تاریخ انسانیت کے عظیم ترین انقلابات میں سے ہے، بلکہ سب سے عظیم و سب سے گہرا و عمیق انقلاب ہے، انقلاب نبوی. وہ حالت جس میں لوگ پہلے ڈوبے ہوئے تھے، غرق تھے اور مبتلا تھے، اسے ضلال مبین کہا گیا ہے. اور وہ لوگ اس حالت میں انسانیت کے مقام سے گرے ہوئے تھے، مکہ اور مکہ کے گرد و نواح میں اور باقی دنیا میں موجود لوگ اس زندگی میں تھے جس کا نام قرآن نے ضلالت، گمراہی، ہلاکت اور ظلمات رکھا ہے. تاریکی، اندھیرا، جہالت، حیوانیت اور ہلاکت. رسول اللہ کو بھیجا تاکہ اس امت کو نجات دے، ان لوگوں کو نجات دے. رسول اللہ نے نجات دی، امت کو نجات دی اور انہیں بہترین امت بنایا. قرآن کریم کا انہی لوگوں کے بارے میں فرمانا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے اندر بھیجے گئے ہو اور نکالے گئے ہو. یہ عظیم مقام کیسے حاصل ہوا کہ گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ، ضلالت و ہلاکت میں غرق لوگ بہترین امت تک پہنچے؟ قرآن کریم میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ معجزہ انجام دیا، ہدایت کی ان لوگوں کی، تین چیزوں سے: تلاوت آیات خدا سے، اور تزکیہ و تطہیر سے، اور تعلیم کتاب و حکمت سے. لیکن اس کے بعد پھر خداوند تبارک و تعالیٰ کا انہی لوگوں کو یہ فرمانا ہے کہ جب یہ رسول اس دنیا میں نہیں ہوں گے، افا ان مات او قتل، انقلبتم علی اعقابکم، اگر ایک دن یہ رسول فوت ہو جائیں، شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، اور رسول کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن کریم کا سوال ہے ان تمام لوگوں سے جنہیں رسول اللہ نے ہدایت کی، چونکہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے اور یہ آیت قیامت تک موجود ہے قرآن میں. بس اللہ تعالیٰ کا سوال ہمیشہ ہے، ہر نسل سے ہے، ہر ایک سے ہے. آج بھی یہ سوال ہے کہ کیا کرو گے رسول اللہ کے بعد؟ آیا راہ رسول اللہ کو جاری رکھو گے یا واپس پلٹ جاؤ گے؟ عقبی انقلاب کرو گے؟ قرآن نے اس کا نام رکھا ہے عقبی انقلاب. عقب پیچھے کو کہتے ہیں، پشت کو، واپس مڑ جانا جاہلیت کی طرف، جہالت کی طرف، ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، اس کو انقلاب عقبی کہتے ہیں. اب خداوند تعالیٰ کا سوال ہے ان سب سے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ نے تو تمہیں ضلالت و جہالت سے نکالا ہے، بعد از رسول کیا کرنا ہے تم نے؟ بعد از رسول اللہ امت کے سامنے دو راستے ہیں، یا رسول اللہ کا بتایا ہوا راستہ لے کر آگے بڑھے، یا اسے چھوڑ کر واپس وہیں چلے جائیں جہاں سے رسول اللہ نے ان کو نکالا تھا. راہ رسول اللہ کو جاری رکھنے کے لیے اپنی پوری زندگی کے لیے، پوری حیات انسانی کے لیے، جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ بتایا ہے، اسے اپنانا ضروری ہے. اگر اسے چھوڑ دیا ہم نے، یہ عقب نشینی ہے اور انقلاب عقبی ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے جب لوگوں کی حکومت و اقتدار سنبھالا و خلافت سنبھالی، اس وقت حضرت نے خطبہ دیا. رسول اللہ کو گزرے ہوئے 25 سال گزرے تھے، وفات رسول اللہ کے بعد 25 سال بعد امیر المومنین نے خطبہ دے کر ان لوگوں سے کہا کہ آج تمہاری وہی حالت ہے جو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے تمہاری حالت تھی. لقد عادت حیتکم، آج تمہاری حالت لوٹ کر وہاں جا پہنچی ہے، قیوم بعث اللہ نبیہ، اس دن کی طرح جس دن رسول اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا تھا. اور قرآن نے بتایا کہ اس حالت کا نام ہے جہالت، اور جہالت مبین و ضلالت مبین. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ 25 سال بعد تم لوٹ کر وہیں جا پہنچے ہو جہاں سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا تھا. اگر اس وقت علی علیہ السلام انہیں فرما رہے ہیں کہ تم واپس جہالت و ضلالت میں پہنچ گئے ہو، تو آج کیا صورتحال ہے ہماری؟ چونکہ یہ سوال ہم سے بھی ہے کہ آج رسول اللہ کے نام لیوا، کلمہ گو امت رسول کہاں کھڑی ہے؟ اس حالت پر ہیں جہاں رسول اللہ لائے تھے ہمیں، یا واپس پلٹ گئے ہیں؟ قرآن کے بقول انقلبتم علی اعقابکم، انقلاب عقبی کیا ہے، وہ لوٹ کر وہاں جا پہنچے ہیں جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا. اگر منصفانہ جائزہ لیں، حقیقت پسندانہ جائزہ لیں ہم، تو ہر انسان بابصیرت یہ تصدیق کرتا ہے کہ اس سے بہت بدتر ہو گئے ہیں. اس ضلالت مبین سے جس سے رسول اللہ نے انہیں نکالا تھا، آج زیادہ گمراہی زیادہ ہو گئی ہے، عقب نشینی زیادہ ہو گئی ہے، اور انقلاب عقبی میں بہت پیچھے چلی گئی ہے امت. 1400 سال، 25 سال بعد لوٹے وہاں پہنچے جہاں سے رسول اللہ نے نکالا تھا. آج 1400 سال بعد ہم سوچیں کہ کتنے پیچھے چلے گئے ہم جہاں رسول اللہ نے پہنچایا تھا. لیکن کسی کو اس بارے میں تشویش نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. آیا رسول اللہ کے انقلاب کے ہمراہ آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں؟ اگر آگے بڑھتے، رسول اللہ نے جس راہ پر ہمیں چڑھایا تھا، چونکہ امتیں ہمیشہ رسولوں کی راہوں کو، انبیاء کی راہوں کو، ائمہ کی راہوں کو امتیں تکمیل تک پہنچاتی ہیں. امتوں کا کام ہے کہ جو راہیں رسولوں نے دکھائی ہیں وہ کھولی ہیں انہیں طے کر کے آخر تک انہیں لے جانا، تکمیل کرنا امتوں کا کام ہے، ان راہوں کو دکھانا انبیاء کا کام ہے، ائمہ ان راہوں پر چڑھاتے ہیں لوگوں کو، پھر امتیں ان راہوں کو طے کرتے ہیں۔ اگر ہم نے رسول اللہ کا راستہ طے کیا ہوتا، آج پوری دنیا کے اوپر نظام رسول اللہ نافذ ہوتا، پوری دنیا پر نظام الہی نافذ ہوتا، اللہ کا نظام۔ اور اللہ کا نظام آپ کو پتا ہے، ایک ہی نظام ہے اللہ نے بنایا ہے، ایک اجتماعی و سیاسی نظام ہے اللہ کا جس کا نام نظام امامت و ولایت ہے، کہ لوگ سب کے سب امت ہوتے اور ان کے اوپر حاکم نظام اللہ کا امامت ہوتا۔ اب آسان ہے یہ دیکھنا کہ آج ہم کہاں ہیں۔ اب آج سوائے ایک مملکت کے ایک سرزمین میں باقی کسی بھی ملک پر نظام امامت حاکم نہیں ہے، کہ جن میں تقریباً 50-60 اسلامی ملک بھی شامل ہیں جہاں رسول اللہ کی امت رہ رہی ہے، ان میں بھی نظام رسول اللہ نافذ نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی حاکمیت نہیں ہے، قرآن کی حاکمیت نہیں ہے، اللہ کی حکومت نہیں ہے۔ بس یہ دلیل ہے اس بات پر کہ جہاں رسول اللہ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے اس راہ کو ہم نے آگے جاری نہیں رکھا، بلکہ واپس پلٹے، اور واپس اتنے پلٹے کہ آج ہر سرزمین پر طاغوتی نظام ہیں، ظالمانہ نظام ہیں، فرعونی نظام ہیں، استکباری نظام ہیں، شیطانی نظام ہیں، واپس پلٹے۔ اس کو انقلاب عقبی کہتے ہیں، واپس پلٹے اور پوری دنیا کے اوپر غیر دینی نظام نافذ ہیں۔ قرآن اس لیے پوچھ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، آگے بڑھے ہو یا پیچھے گئے ہو، اور ظاہر ہے کہ انجام قوموں کا وہی ہونا ہے جہاں پہنچی ہیں وہ قوم۔ اگر رسول اللہ کی راہ کو جاری رکھا، آگے بڑھے ہیں، تو پھر امید رکھیں کہ آخرت میں ان کو ایک اچھا مقام ملے گا، لیکن اگر واپس پلٹے ہیں تو پھر کس کی امید سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں بڑے اعلیٰ مقامات حاصل ہوں گے؟ کیونکہ ہم نجی طور پر پرائیویٹ زندگی میں دیندار ہوتے ہیں، سرکاری طور پر ہم مسلمان نہیں ہیں، رسمی طور پر ہم مومن نہیں ہیں، پرائیویٹ طور پر مومن ہیں۔ پرائیویٹ نجی شعبہ ہے، ایمان ہمارا نجی زندگی کا نجی شعبہ ہے، پرائیویٹ شعبہ ہے، زندگی کا جو رسمی شعبہ ہے اس میں ہمارا کہیں بھی اللہ کا نظام نہیں ہے۔ آپ کی نہ حکومت میں اسلام ہے، نہ سیاست میں اسلام ہے، نہ مملکت میں اسلام ہے، نہ تعلیم میں اسلام ہے، نہ تجارت میں اسلام ہے، نہ معیشت میں اسلام ہے، نہ معاشرت میں اسلام ہے، نہ کلچر میں اسلام ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ پوری سوسائٹی کے اندر بعض مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر اسلام ہے، اور وہ بھی صرف نماز کی حد تک۔ مسجدوں کے اختیار میں آپ کی زندگی نہیں ہے، آپ کی زندگی حکومتوں کے کنٹرول میں ہے، نہ کہ مسجدوں کے کنٹرول میں، بلکہ مسجدیں بھی حکومتوں کے اختیار میں ہیں۔ جس طرح سے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کسی مملکت میں آ کر آپ کو سرکاری طور پر روک دیا جاتا ہے، کہتے ہیں اپنے گھر میں بے شک کر لیں گے کام، گھر میں کریں گے تو پرائیویٹ ہو جائے گا، سرکاری یا باقاعدہ مملکت کا نظام نہیں کہلاتا جو کام ہم نجی طور پر کرتے ہیں۔ جس طرح انسان پرائیویٹ طور پر جو زبان مرضی ہے بولے، لیکن سرکاری طور پر یہ زبان ہے، آپ درخواست لکھ کے لے جائیں کسی بھی زبان میں جس کو حکومت نہیں قبول کرتی، واپس کر دیتے ہیں، عدالت میں بھی واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غیر سرکاری زبان میں درخواست لکھی ہے، اس کو واپس لے جاؤ، سرکاری زبان میں درخواست لکھ کے لاؤ۔ اپنی پرائیویٹ زبان میں، اپنی نجی زبان میں اگر آپ نے درخواست لکھی، حق بھی لکھی تو بھی قبول نہیں ہے، چونکہ نظام کے مطابق نہیں چلے آپ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہو یا پوری دنیا، مسلمان عقبی انقلاب کر کے واپس لوٹ کر رسول اللہ کے نظام سے اور اللہ کے نظام سے کوسوں دور ہو کر اور راضی بھی ہیں، قانع بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں، جیسے زندگی گزار رہا ہے کوئی بالکل مطمئن ہے، اس کو کسی قسم کی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے ہمارا نظام کام تو چل رہا ہے، ہمارا جب ہمارا کام چل رہا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جس حالت میں اللہ راضی نہیں ہے، رسول اللہ راضی نہیں ہے کہ آپ اس طرح زندگی بسر نہ کریں، اگر راضی ہوتے تو نہ رسول بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ قرآن بھیجنے کی ضرورت تھی، وہ جاہلیت کی زندگی، اگر خدا راضی ہے اس زندگی پر، وہ رسول اللہ راضی ہے اس زندگی پر، تو نہ رسول مبعوث کرنے کی ضرورت تھی، نہ اس جاہلیت سے نکالنے کی ضرورت تھی، اسی میں رہتے، کیوں اتنا اہتمام کیا؟ ایک آسمانی کتاب اتاری، رسول اتارے، آئمہ مقرر کیے، انہوں نے سختیاں جھیلی، مصائب جھیلے، اور اس دین کی تبلیغ کی، ترویج کی، اس کو بچایا کس کے لیے؟ یہ جو کچھ اتنی مہنگا پڑا دین ہمیں، اتنا سرمایہ اس کے اوپر خرچ ہوا، رسول اللہ کا و آل رسول کا، یہ سب کس لیے ہوا؟ اگر جہالت کی زندگی و ضلالت کی زندگی کافی تھی ہمارے لیے، وہ پھر ضرورت نہیں تھی اس سارے اہتمام کی، اس سارے مصائب جھیلنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر جاہلیت کی زندگی پر خدا راضی ہے۔ اس لیے وہ انسان جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم جاہلیت کی زندگی گزاریں یا ہدایت کی زندگی گزاریں، رائے رسول پر ہوں یا انقلاب عقبی کر کے رسول اللہ کی راہ سے بہت دور ہو کر زندگی بسر کریں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ٹھیک ہے، زندگی تو بسر اور یہ کام چل رہا ہے ہمارا، مشکل تو کوئی بھی نہیں ہے، نظام چل رہا ہے ہمارا۔ بس معلوم ہوا کہ وہ جہالت جسے رسول اللہ نے نکالا، وہ ضلالت جس کے لیے خدا نے بھیجا کہ آپ کا کام ہے ان کو ضلالت سے باہر نکالیں، جہالت سے و ظلمات سے باہر نکالیں، پھر وہ کام نعوذ باللہ عبث ہو جاتا ہے، پھر یہ عبث ہو جاتا ہے، کتاب آسمانی کا اترنا نعوذ باللہ عبث ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا آنا نعوذ باللہ بعثت، یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں اگر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم راہ رسول پر جئیں یا واپس لوٹ کر جہالت و ضلالت کی زندگی بسر کریں، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، دین بھیجا، اتنا اہتمام کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ رسول آئیں اور ہمیں اس زندگی سے نکال کے ہدایت میں لے آئیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہم واپس اسی زندگی میں جیسی پہلے زندگی تھی وہ زندگی بسر کریں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی کام کو کہتے ہیں نا بے فائدہ کام، عبث، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی چیز کائنات میں عبث نہیں انجام دی، خدا کے کام میں عبث شامل نہیں ہے۔ عبث یعنی بے فائدہ کام کرنا، انسان کرتا ہے بے فائدہ کام، لیکن اللہ کی ذات کی طرف سے کوئی بے فائدہ کام نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت خدا نے اس کو پیدا کیا ہے۔ قرآن اترا، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، اور اس سے پہلے آسمانی کتابیں آئیں، سلسلہ انبیاء آیا، سلسلہ امامت قائم ہوا، بس عبث نہیں ہے، کوئی کام مقصد ہے اس کے سامنے، فائدہ ہے، اور وہ اسی صورت میں فائدہ و مقصد ہوتا ہے کہ جہالت کی زندگی اور ہدایت کی زندگی کا انجام الگ الگ ہو۔ جو انجام جہالت کی زندگی کا ہے وہ انجام ہدایت کی زندگی کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جو جہالت میں رہ رہا ہے وہ کہے میں بھی جنت میں جانا ہے، جو ضلالت میں رہ رہا ہے وہ کہے میں نے بھی جنت میں جانا ہے، جو ہدایت میں بھی ہے وہ بھی کہے میں نے بھی جنت میں جانا ہے، تو پھر تو ہدایت اور جہالت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اور یہ قرآن بار بار بتا رہا ہے کہ یہ فرق ہے، نور و ظلمت میں فرق ہے، مومن اور کافر میں فرق ہے۔ افمن کان مومنن کمن کان فاسقا، جو ہدایت کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے، یہ اس کی طرح ہے جو دین سے باہر زندگی بسر کر رہا ہے. لا یستوون، برابر نہیں ہے. متعدد آیات قرآن کریم کی اس مضمون کے بارے میں ہیں کہ مومن اور کافر و مومن و فاسق ایک جیسے نہیں. فاسق جو دین سے باہر زندگی بسر کر رہا ہے، مومن جو دین کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے. مومن سے مراد وہ نہیں ہے جس کا کنسیپٹ دینی ہے، تصورات دینی ہیں، ذہن میں دین بیٹھا ہوا ہے، لیکن عملی اس کی زندگی کے قوانین سارے غیر دینی ہیں. یعنی جس کی معیشت غیر دینی ہے، سیاست غیر دینی ہے، حکومت غیر دینی ہے، تعلیم غیر دینی ہے، کاروبار غیر دینی ہے، لین دین غیر دینی ہے، روابط غیر دینی ہے، سارا قانون کنسٹیٹیوشن سارا غیر دینی ہے، لیکن اس کے ذہن میں تصورات دین ہیں، معلومات دینی ہیں، اسے نہیں کہتے مومن. مومن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تمام زندگی بر ساری زندگی 24 گھنٹے جس کی زندگی، 12 مہینے جس کی زندگی، اور عمر بھر جس کی زندگی دین کے اندر بسر ہوتی ہے، دین کے مطابق بسر ہوتی ہے، اس کو قرآن مومن کہتا ہے. ورنہ وہ جو اس سے باہر نکل جاتا ہے کسی بھی شعبے میں، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. فاسق و فاجر، قرآن کریم کی ہی اصطلاح ہے فاسق و فاجر. فاسق آپ کے لیے آسان ہے یہ مثال سمجھنا، کھجورے ہیں آپ کے علاقے میں، خورما، خورما اگر غور کریں کھانے سے پہلے اس میں یا بیچنے سے پہلے، تو بہت ساری دینی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں انسان کو، قرآن کی اصطلاحات ٹرمینالوجی سمجھ میں آ جاتی ہیں انسان کو. ان میں سے ایک یہی دو مفہوم ہیں، ایک فاسق اور ایک فاجر. کھجور جب بنتی ہے اللہ تعالی کی حکمت سے، اس کے کئی حصے ہیں. ایک حصہ اس کا اگر اوپر سے شروع کریں، سب سے اوپر کھجور کے ایک پیکنگ چڑھی ہوتی ہے، کور چڑھا ہوتا ہے، بڑا پلاسٹک کی طرح کرسٹل کور ہوتا ہے، جس نے وہ غذائی حصے کو پورے طور پر کور کیا ہوتا ہے، لپیٹا ہوا ہوتا ہے نا ایسے، چونکہ یہ تو آپ کا محصول ہے یہاں کا، ایسے ہی ہوتا ہے. پھر اس کور کے نیچے وہ حصہ ہوتا ہے جو کھایا جاتا ہے، غذائیت جس کے اندر ہوتی ہے، اور اس غذائی حصے کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، لیکن گٹھلی اور غذائی مواد کے درمیان میں پھر ایک باریک مخملی طے ہوتی ہے جو گٹھلی کو دور رکھتی ہے، اس سے بیچ میں پردہ سا ہوتا ہے، اس میں جلی سی لپٹی ہوئی ہوتی ہے، بڑی ملائم نازک سی، جو ان کھولیں تو وہ پھٹ جاتی ہے، ایک دم ختم ہو جاتی ہے گٹھلی، اس کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہے. کھجوروں کی مرغوبیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ سارے پردے اس کے سالم ہوں، وہ بہترین کھجور جو کھجور شناس ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہترین کھجور وہی ہوتی ہے کہ جب اس کو درخت سے اتارا جائے تو اس کے اوپر جو سب سے اوپر کی تہ ہے وہ بالکل صحیح اور سالم ہو، اور جس جو غذائی ایسا ہے وہ بھی صحیح اور سالم ہو، پھٹا ہوا نہ ہو، اور اس کے اندر جو گٹھلی ہے وہ بھی پوری لپٹی ہوئی کورڈ ہو، وہ اور اس کے اندر جو تہ ہے وہ بھی پھٹی ہوئی نہ ہو. ہوتی ہیں بعض اوقات پھل کھجور کا ایسا ہی ہوتا ہے، صحیح اور سالم ہے. یہ سب سے مرغوب کھجور ہوتی ہے، سب سے بہترین کھجور. مثلا عرب لوگ جو کھجوریں جن کی اصلی غذا ہے، کیونکہ سندھ میں کھجوریں ہوتی ہیں لیکن سندھیوں کی غذا میں شامل نہیں، جیسے بھینس والے نے 100 بھینسیں پالی ہوتی ہیں، خود کاوا پی رہا ہوتا ہے، اس کی غذا دودھ نہیں، لیکن عربوں کے یہاں کھجور ان کی غذا ہے، ابھی بھی ہے، ابھی بھی سب سے زیادہ خوشی سے وہ کھجور ہی کھاتے ہیں. مرغوب ترین کھجور وہ عرب اسی کو سمجھتے ہیں، جس کوالٹی بھی ہو، جس ورائٹی کی ہو، اس طرح کی ہونی چاہیے، یعنی وہ کھجور مکمل سالم ہونی چاہیے، درخت پر دی، اس کی اوپر والی تہ نہ پھٹے. وہ کھجور جس پر مکھیاں جا بیٹھتی ہیں بڑھ جا بیٹھتی ہے شہد کی مکھیاں, یہ وہی کھجور ہوتی ہے جو پھٹ جاتی ہے, جس کی اوپر والا کور ہٹ جاتا ہے پھر وہ اس کی رس چوستی ہیں جا کر, مکھیاں جا کر بیٹھتی ہیں. اگر اوپر والی تہ اس کی محفوظ ہو, وہ اندر سارے اس کے وٹامنز محفوظ رہتے ہیں, غذائیت ساری محفوظ رہتی ہے, اس کو مرغوب کھجور کہتے ہیں. اگر کھجور کا اوپر والا پردہ پھٹ جائے, جس کے اندر وہ کھجور لپٹی ہوتی ہے, کرسٹل پردہ پلاسٹک کی طرح کا, اگر یہ پردہ اس کا پھٹ جائے مرغوبیت ختم ہو جاتی ہے, اور اس کو عرب کہتے ہیں فجرت, فجرت تمرہ, یعنی کھجور کا پردہ پھٹ کے اور کھجور کا غذائی حصہ باہر آ گیا ہے, پردے کے اندر سے باہر آ گیا ہے, یہ فاجر ہے. اس کھجور کو کہتے ہیں یہ کھجور فاجر ہے, یا مفجور ہے, یا منفجر کھجور ہے, یہ سالم نہیں ہے, چونکہ پردہ پھاڑ کے باہر آ گئی ہے, حد کراس کر کے باہر آ گئی ہے. اور فاسق, فسق, وہ اندر وہ تہ جس کے اندر گٹھلی لپٹی ہوئی ہوتی ہے, وہ اگر پھٹ جائے اور گٹھلی باہر آ جائے, اس کو عرب کہتے ہیں فسقت تمرا, یعنی کھجور پوری پھٹ گئی اور گٹھلی بھی اس کی باہر آ گئی ہے. بعض اوقات پردہ پھٹتا ہے صرف ایک حصہ باہر آتا ہے, بسا اوقات پوری کھجور میں چیر پڑ جاتا ہے, پھٹ جاتی ہے اور اندر سے گٹھلی بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, باہر آ جاتی ہے, اس کو فسق کہتے ہیں. فجور, اوپر کی تہ پھٹنا اور ایک حصہ باہر آنا, اور فسق, مکمل طور پر کھجور کا پھٹ جانا, ساری تہیں اور گٹھلی کا بھی باہر نکل آنا, اس کو فسق کہتے ہیں. فاجر وہ ہے, اب یہی اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے دین بیان کرنے کے لیے استعمال کی ہیں, کہ ہم نے ان کے لیے دین بنایا ہے انسانوں کی طرح, جس طرح کھجور کا کور بنایا ہے اس طرح انسانوں کے لیے ایک دین بنایا ہے, اور اس کا نام رکھا ہے تل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ دین سارا یہ حدود خدا ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ ان حدود کے اندر رہنا ہے, تو نے تمام عمر حدود کے اندر رہنا ہے, اگر حدود کے اندر رہے تو مومن کہلاؤ گے تم. مومن, اب یہ بھی سمجھ لیں, مومن کو مومن کیوں کہتے ہیں؟ مومن امن سے ہے, مومن جو امن میں ہو, جس کو کوئی خطرہ نہ ہو, کیونکہ حدود کے اندر ہے, حصار کے اندر ہے, امن میں ہے مومن. اس امن کی وجہ سے اس کو مومن کہتے ہیں, چونکہ ایمان بھی امن سے نکلا ہے, امانت بھی امن سے ہے, تو آپ مومن ہو. مومن یعنی جس نے اپنے آپ کو امن میں رکھا ہوا ہے, محفوظ رکھا ہوا ہے, اس دائرے کے اندر محدود رکھا ہوا ہے, لہذا یہ محفوظ ہے. اگر حد توڑ دی, کچھ حدود توڑ دی, ایک حصہ تیری زندگی کا دین سے باہر آ گیا, یہ فجور ہے. اور اگر مکمل طور پر انسان ساری حدیں دین کی توڑ کے باہر آ کے ساری زندگی دین سے باہر گزار رہا ہو, اس کو فسق کہتے ہیں, فاسق ہے یہ. اور قرآن مجید میں ہے جگہ جگہ پر اولئک ہم الفاسقون, یہ فاسق ہیں, یہ باہر چلے گئے ہیں, یہ مومن نہیں. اور پھر کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مومن اور فاسق ایک جیسے ہیں؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا, جو دین کے اندر رہ رہے ہیں اور جو حدیں توڑ کے باہر نکل گئے ہیں, تم دونوں کو ایک جیسا سمجھتے ہو؟ اللہ تو ایک جیسا نہیں سمجھتا ان کو, مومن اور ہے اور فاسق اور ہے, بہت فرق ہے مومن اور فاسق کے اندر. مومن اور فاسق کا فرق صرف ثواب میں نہیں ہے کہ ایک کا ثواب زیادہ ہے ایک کا ثواب کم. جس طرح ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں, اپنے رشتہ دار کو زیادہ دے دیتے ہیں, دوست کو دوسرے کو کم دے دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی فرق نہیں ہے, ہمیں دو بوٹیاں کم ملی, کوئی حرج نہیں ہے, گزارا ہے, اتنا مائنڈ نہیں کرتے, اتنا محسوس نہیں کرتے. مومن اور فاسق کا فرق یہ نہیں ہے کہ مومن کو خدا دو بوٹیاں زیادہ دے دے گا اور فاسق کو دو بوٹیاں کم, بوٹیوں کا فرق نہیں ہے. انسانیت انسان میں فرق آ جاتا ہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقہ زندگی میں فرق آ جاتا ہے، انجام میں فرق آ جاتا ہے، آخرت میں فرق آ جاتا ہے، عاقبت میں فرق آ جاتا ہے، انسانیت میں فرق آ جاتا ہے، جو حدود کے اندر رہتا ہے اور جو حدود سے باہر رہتا ہے. خب ہم نے یہ فرق مٹا دیے ہیں. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، یہ فرق ہے ان میں بہت. مومن کہاں اور فاسق کہاں؟ این التراب ورب الارباب. مومن اور فاسق کی زندگی میں جو فاصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اتنا عظیم فاصلہ ہے مومن اور فاسق کی زندگی. ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلمان ایک جیسے ہیں، ایک جیسے نہیں. قرآن یہ کہتے ہیں غیر مسلمان کے ہاتھ سے کچھ لے کے کھاؤ بھی نہیں، اس کے ساتھ لین دین بھی نہ کرو. تم اس کو کہتا ہے یہ نجس ہے، جو حدود سے باہر چلا جاتا ہے وہ نجس ہے، مقامی انسانیت سے گر جاتا ہے. جو حدود خدا کے اندر رہتا ہے، قائم رہتا ہے، اس کو مومن کہا گیا ہے. مومن بننے کے لیے ہمیں یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ مومن ہونے کے لیے مومن کے گھر پیدا ہونا کافی ہے، کیونکہ بہت سارے کام پیدائشی طور پر ہو جاتے ہیں، خود ہی آٹومیٹک انجام پاتے ہیں. مثلا یہاں جتنی برادریاں رہتی ہیں، لوگ رہتے ہیں، بہت سارے قبائل ہیں نا. ابھی بتا رہے تھے آغا کہ یہاں پر کتنے قبائل رہتے ہیں. مثلا سید رہتے ہیں یہاں پر. خوب سید ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ سید کے گھر پیدا ہو جائے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑ. جو ہی پیدا ہوتا ہے وہ خود ہی خود آٹومیٹکلی سید ہوتا ہے. اور اسی طرح میمن کے گھر، میمن بننے کے لیے کیا چاہیے؟ پیدائش. کسی مومن میمن کے گھر پیدا ہو جائے تو آپ کیا ہو گئے؟ میمن ہو. اسی طرح کوئی اور قومیت ہے. لیکن مومن ہونے کے لیے مومن کے گھر پیدا ہونا کافی نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے انسان کو ایک مراحل طے کرنا پڑتے ہیں، کسی چیز کو اپنانا پڑتا ہے، کسی نظام کو لینا پڑتا ہے، پھر اس کے زمرے میں درج ہوتا ہے. جس طرح ابھی مثلا آپ میں سے کچھ تعلیم یافتہ ہیں جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، گریجویشن کی ہوئی ہے، تو ماسٹر کرنے کے لیے، ایم اے کرنے کے لیے پیدائش کافی ہے. آپ کسی ایم اے کے گھر پیدا ہو جائیں گے، آپ بھی ایم اے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. آپ کو ایم اے ہونے کے لیے اتنا ہی پڑھنا پڑے گا جتنا والد نے پڑھا ہے. اگر والد جا کر کہے جی کہ میں ایم اے ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے، بس یہ پیدائشی طور پر خود ہی ایم اے ہے، ایسے کوئی مانتا نہیں ہے. اگر کوئی کہے تو کہتے ہیں پاگل ہے. اس ایم اے کا مطلب کیا ہے؟ ایم اے یعنی مینٹلی اپسیٹ. جو یہ سمجھے کہ میرا بچہ بھی پیدائشی طور پر ایم اے ہے، وہ ماسٹر نہیں ہے بلکہ وہ مینٹلی اپسیٹ ہے. یہ انسان یہ پاگل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. جو یہ سمجھ رہے کہ میرا بیٹا پیدائشی طور پر ایم اے ہے. مثلا ایک شخص ہے مجتہد ہے، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ کہے کہ یہ بھی پیدائشی طور پر مجتہد ہے. یہ مجتہد، اس کو مجتہد بننے کے لیے پڑھنا پڑے گا، 30-40 سال اس کو پڑھنا پڑے گا، پھر درجہ اجتہاد تک پہنچے گا. اس کو کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں پیدائشی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اکتسابی ہوتی ہیں. پیدائشی چیزیں پیدا ہوتے ہی اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور اکتسابی چیزیں حاصل کرنا پڑتی ہیں. حاصل کرو تو حاصل ہوتی ہیں، حاصل نہ کرو تو حاصل نہیں ہوتی. مومن ہونے کی کیٹیگری حاصل کرنا پڑتی ہے. پیدائشی طور پر انسان مومن نہیں ہو جاتا. مومن ہونے کے لیے انسان کو کچھ حقائق کو سمجھنا ہوتا ہے، کچھ حقائق کو ماننا ہوتا ہے، کچھ راہ طے کرنی ہوتی ہے، کچھ اپنے وجود کے اندر فرق لانا ہوتا ہے، کچھ معرفت حاصل کرنی ہے اور کچھ عمل کرنا ہے. اس کے بعد انسان درجہ ایمان پر فائز ہوتا ہے. یعنی کچھ احکام ہیں ان پر عمل کرے، کچھ حقائق ہیں جن کو تسلیم کرے، کچھ صفات ہیں جو اپنے اندر پیدا کرے، اور کچھ نظام ہیں جن کے تحت زندگی بسر کرے. اس کو کہتے ہیں مومن. مثلا مومن جو خدا کو رب مانے، خدا کو خالق مانے، چونکہ ایمان باللہ ضروری ہے، اللہ پر ایمان لے آئے. اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی خدا پر, خدا کو کہے یہ میرا خالق ہے اور یہی میرا رب ہے, یہ ذہن میں مانے, تسلیم کرے. خب کیا کافی ہے ذہن میں رکھ لینے سے کہ خدا میرا رب ہے انسان مومن ہو جاتا ہے؟ نہ, بلکہ اس کو عملاً اب زندگی بسر کرنی ہے. زندگی بسر کرنے کے لیے نظام کی ضرورت ہے, ذہنیت کافی نہیں ہے. ہم سب نظامات کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں, کسی سسٹم کے تحت رہ رہے ہیں. ایک نظام جو خدا نے بنایا ہے انسان کے لیے, نظام یہ ربوبیت ہے, ربوبیت خدا میں رہے آ کر, یعنی ذہن میں مانے کہ خدا رب ہے اور عملی طور پر سسٹم اس کی زندگی کا جس کے تحت رہ رہا ہے وہ نظام ربوبیت خداوند تبارک و تعالی ہو. اگر اللہ کی ربوبیت کے تحت نہیں رہ رہا تو پھر کسی اور کی نظام ربوبیت کے تحت رہ رہا ہوگا, کیونکہ ربوبیت سے زندگی بسر ہوتی ہے, خالقیت سے وجود ملتا ہے, ربوبیت سے زندگی چلتی ہے. خدا رب ہے, رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, حمد ہے جو رب العالمین ہے, وہ خالق بھی ہے اور رب بھی ہے. رب اور خالق کا ایک معنی نہیں ہے. خالق کا مطلب ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, وجود دیا ہے. رب کا مطلب ہے کہ جن جن کو اس نے پیدا کیا ہے اب ان کا نظام زندگی بھی اس نے بنایا ہے, ان کی ربوبیت بھی کر رہا ہے سب. یعنی تمام چیزیں جو اس مخلوق کو چاہیے وہ ساری وہی فراہم کر رہا ہے اور اسی کے نظام کے تحت سارے جی رہے ہیں, سب لے رہے ہیں. یہ نظام ربوبیت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن جیسے زندگی میں ہوتا ہے, کچھ لوگ پیدا کسی کے گھر میں ہوتے ہیں, پرورش کسی اور کے گھر میں پاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں نا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے, یا خود ہی اپنا گھر چھوڑ جاتے ہیں ناراض ہو کر, یا کسی بھی حادثے کے تحت ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں اور یہ کسی اور کی سرپرستی میں چلے جاتے ہیں. یہاں پر کہتے ہیں انہیں پیدا کسی نے کیا ہے, پالا کسی اور نے. جنہوں نے پیدا کیا ہے وہ صرف والدین ہیں, پیدائش ان کے توسط سے ہے, لیکن پرورش کے لیے نظام کی ضرورت ہے. جس کی پرورش جس نے کی ہے در حقیقت یہ اس کے نظام کے تحت پلا ہے. جس طرح قرآن, جس طرح روایت میں بھی ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت میں پیدا ہوتا ہے, لیکن جس پرورشی نظام میں جاتا ہے وہ نظام اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ. یہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے, ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. خوب اب توجہ فرمائیں آپ کہ انسان پیدائش کے بعد نظام کا محتاج ہے تاکہ اس نظام میں اس کی پرورش ہو. ہم کس کے نظام میں پرورش میں ہیں؟ کون ہماری پرورش کر رہا ہے؟ ایک اللہ کا نظام ربوبیت ہے اور ایک اللہ کے مقابلے میں دوسروں کا نظام ربوبیت ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس نظام ربوبیت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. جس نظام کے تحت رہ رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے. جس طرح فرعون نے لوگوں کو کہا تھا انا ربکم الاعلی, اور نظام تو میرا ہے, میں نے سسٹم بنایا ہے, میں نے سارا کچھ کیا, میرے نظام میں رہ رہے ہو تم. جب میرے نظام میں رہ رہے ہو تو میں تمہارا رب اعلی ہوں. خب انسان جس کے نظام میں رہ رہا ہے اس کو اپنا رب مان رہا ہے, رب مان رہا ہے جس کے نظام میں رہ رہا ہے. ہم نے جو نظام مانا ہوا ہے ان کو رب مانا ہوا ہے, چونکہ نظام رب کا ہوتا ہے ہمیشہ. اگر اللہ کا نظام ہے تو اللہ ہمارا رب ہے, اگر کسی بشر کا نظام ہے تو نعوذ باللہ اس بشر کو ہم نے رب مان لیا ہے. مثلا اس وقت ہم نے حکومت کون سی مانی ہوئی ہے, اللہ کی یا بشر کی؟ بشر کی. خوب اگر یہ نظام آپ نے بشر کا مان لیا ہے, بس آپ نے بشر کو رب مان لیا ہے اپنا. فرعون یہی تو کہہ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں ہوں, نظام میرا ہے, حکومت میری ہے, سسٹم میرا ہے, سب کچھ میرا ہے, تو میں ہی تمہارا رب ہوں پھر. اور وہ بھی کہتے تھے کہ تو ہی رب ہے, بے شک پیدا کسی اور نے کیا ہے لیکن نظام تیرا ہے, سسٹم تیرا ہے, ربوبیت نظام ہے اللہ تعالی کا, اس نظام کے تحت ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. مکمل نظام ربوبیت، یعنی پوری زندگی ہماری حیات کامل انسان کی وہ سب کی سب نظام الہی کے تحت آ جائے، یہ ہے ایمان. جتنا ہم نظام الہی کو چھوڑ کر باہر جائیں گے اتنی مقدار میں آ جائے گا فجور، اور اگر مکمل اللہ کے نظام کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اس کا نام ہے فسق، یہ فاسق ہے. قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جس میں انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تو کہاں بسر زندگی بسر کر رہا ہے. دیکھیں ہمیں کتنی تسلی ہے، کتنی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہماری ذہنیت ٹھیک ہے، نظام کی طرف ہمیں توجہ نہیں. ہم کہتے ہیں ہماری ذہنیت تو ٹھیک ہے، کہ ہم ذہن میں تو یہ رکھتے ہیں. جس طرح میں نے مثال دی کہ بچہ پیدا کسی کے ہاں ہوتا ہے، پرورش کسی اور کے ہاں پاتا ہے. اب وہ بے شک ذہن میں یہ رکھے ہوئے ہیں کہ میرے ماں باپ تو فلاں ہی ہیں. ٹھیک ہے، ماں باپ وہ ہیں آپ کے، لیکن تیرا نظام ربوبیت ماں باپ نے نہیں کیا، تیرا نظام ربوبیت اس نے کیا ہے. اور انسان کی شخصیت وہ نہیں ہوتی جو خالق نے بنائی ہے، انسان کی شخصیت وہ ہوتی ہے جو رب بناتا ہے. خالق جسم پیدا کرتا ہے، خلق بناتا ہے، اور شخصیت رب بناتا ہے. جس کے نظام ربوبیت میں ہم ہیں وہ ہماری شخصیت بناتا ہے. ابھی ہماری شخصیتیں بنی ہوئی ہیں، ہر ایک کی ایک شخصیت ہے. شخصیت یعنی آپ کی وہ خصوصیات، آپ کی سوچ، آپ کے تفکرات، آپ کے رجحانات، آپ کی عادات، یہ سب آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں. آپ کس قسم کے آدمی ہیں یہ آپ کی شخصیت ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ تو اللہ نے نہیں بنائی، یہ اس نظام نے بنائی ہے جس نظام کے تحت آپ رہ رہے ہیں. مثلا یہاں رہنے والے سندھی بولتے ہیں، باقی رہنے والے پنجابی بولتے ہیں، کسی جگہ رہنے والے عربی بولتے ہیں، کسی جگہ رہنے والے فارسی بولتے ہیں، ہر ایک اپنی زبان بول رہا ہے. آیا یہ خدا نے ہمیں زبانیں سکھائی ہیں یا ماحول نے زبانیں سکھائی ہیں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس ماحول نے ہمیں زبانیں سکھائی ہیں، جس تہذیب کے آغوش میں پیدا ہوئے اس تہذیب نے زبان سکھائی ہے ہمیں. زبان ہم نے خدا سے نہیں لی، تہذیب سے لی ہے، کلچر سے لی ہے. ہماری شخصیت مولود ہے اپنے ماحول و تہذیب کی. اگر یہ تہذیب الہی دینی ہوتی ہماری شخصیت بھی دینی ہوتی. جس طرح ہمیں خلق خدا نے کیا ہے ہماری پرورش بھی نظام خدا میں ہوتی، ہم ہو جاتے ہیں ربانی. ان لوگوں کو کہتے ہیں ربانی. ابھی ہم ربانی نہیں ہیں، یعنی ربوبیت الہیہ کے تحت نہیں پلے بڑے. ہم رب جو ہمارا رب ہے اس کے نظام میں نہیں آئے، ہم آئے آبا کے نظام میں اور بشری نظام میں آئے ہیں. اس لیے ہم بشرانی ہیں نہ ربانی. ہم مثلا علاقائی ہیں، ہم آبائی ہیں نہ کہ ربانی، کیونکہ شخصیتیں ہماری نظام ربوبیت خدا میں تشکیل نہیں پائیں. نظام ربوبیت خدا میں ہم آئے ہی نہیں، مانا ہی نہیں اس کو ہم نے، باہر رہے. قرآن مجید بہت ساری آیات کے اندر یہ لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن کریم میں. بس میں چند آیات نمونے کے طور پر پڑھتا ہوں کہ دیکھیں قرآن بار بار اس طبقے کی نشاندہی کر رہا ہے. قرآن کا فرمانا ہے کہ افمن کان مومنن کمن کان فاسقا لا یستوون، سورہ سجدہ میں آیا 18 ہے. آیا مومن و فاسق ایک جیسے ہیں؟ ایک جیسے نہیں ہیں. سورہ بقرہ آیا 99 میں ہے، ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون، ہم نے روشن آیات بھیجی ہیں لیکن کچھ فاسق ہیں جو ان ہماری روشن نشانیوں کو قبول نہیں کرتے. سورہ آل عمران میں ہے، فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، جب ہم نے یہ حدود مقرر کر دی ہیں ان حدود سے جو باہر نکلے گا وہ فاسق ہے، وہ مومن. چونکہ اوپر کہہ دیا ہے فمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اور تم بتاؤ مومن فاسق کی طرح ہے؟ فاسق مومن کی طرح ہے؟ لا یستوون، خدا کے ہاں ایک جیسے نہیں ہیں. بس فاسقوں کا حساب الگ ہے، پھر مومن الگ ہیں. وَإِنَّ اور سورہ مائدہ میں ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ, توجہ فرمائیں اس آیت پر, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بہت سادہ سی عربی ہے, جن کو عربی نہیں آتی وہ بھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تھوڑے سے غور دقت. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ, جس نے بھی حکم نہیں کیا, میں تین معنی کرتا ہوں اور ایک ہی مطلب بنتا ہے, جس نے بھی حکم نہیں کیا ما انزل اللہ کے مطابق, یعنی جو خدا نے قرآن نازل کیا ہے کتاب دین اس کے مطابق جس نے حکم نہیں کیا, من لم يحکم جس نے فیصلہ نہیں کیا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا اس طرح کا اس نے فیصلہ نہیں کیا, من لم يحکم جس نے حکومت نہیں کی بما انزل اللہ اس طرح کے اس کے مطابق جو خدا نے نازل کیا ہے. تین معنی کیے ہیں, ایک ہی معنی بنتے ہیں لیکن تین طرح سے بیان کیا ہے. من لم يحکم جس نے فیصلہ نہیں کیا, من لم يحکم جس نے حکم نہیں کیا, من لم يحکم جس نے حکومت نہیں کی, کیسی؟ بما انزل اللہ, جیسے خدا نے نازل کیا ہے جو کچھ اس کے مطابق اگر کسی نے حکم نہیں کیا عدالتوں میں, کسی جج نے کسی وکیل نے اس کے مطابق حکم نہیں کیا کسی فیصلہ کرنے والوں میں, یا جو حکم دے رہے ہیں آرڈر دے رہے ہیں, اگر کسی نے آرڈر دیا اور ما انزل اللہ کے مطابق اس نے حکم صادر نہیں کیا, فوج میں پولیس میں کسی محکمے میں بھی, من لم يحکم جس نے حکومت کی لیکن جیسے اللہ نے بنائی تھی ویسے نہیں کی, اگر یہ کام نہیں کیا, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ سب کیا ہیں؟ فاسق ہیں. اَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا, تو یہ بتاؤ کہ مومن فاسق کی طرح ہے؟ ہرگز مساوی نہیں. اب آئیں اپنی طرف, آیا ہمارے جو حکم ہیں یہ ما انزل اللہ کے مطابق ہیں, جو ہم پر حکم چلائے جاتے ہیں, جن احکام کو ہم مانتے ہیں, احکامات مانتے ہیں نا کچھ لوگوں کے, ما انزل اللہ کے مطابق ہیں. فیصلے جو آپ کے ہوتے ہیں ما انزل اللہ کے مطابق ہوتے ہیں, آپ کی عدالتوں میں ما انزل اللہ کے مطابق حکم فیصلہ نہیں ہوتا. حکومت آپ کی ما انزل اللہ کے مطابق ہے؟ حکومت بھی ما انزل اللہ کے مطابق نہیں ہے. تو قرآن کہتے ہیں پھر فاسق کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے, وہ دم سے تو نہیں پہچانا جاتا, وہ اسی طرح پہچانا جاتا ہے. یعنی جن کی عدالتیں بھی ما انزل اللہ کے مطابق نہ ہوں, جن کے احکامات بھی ما انزل اللہ کے مطابق نہ ہوں, جن کی حکومتیں بھی ما انزل اللہ کے مطابق نہ ہوں, تو انہی کو تو کہتے ہیں فاسق. یہی تو باہر ہیں دین سے, نظام خدا سے, یہی باہر زندگی بسر کر رہے ہیں. اولئک هم الفاسقون, یہ فاسق ہیں. سورہ آل عمران میں ہے آیا 82 میں, 82 میں ہے, یہ سورہ مائدہ میں تھی آیا 47 میں ہے. سورہ آل عمران میں فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون, اور سورہ مائدہ آیا 49 میں ہے, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. یہ بھی آیت بہت آسان اور سیدھی سی آیت ہے, اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے. وَإِنَّ يَقِينًا, میں ساتھ ساتھ عروف الفاظ کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ جملے کا آپ خود کر لیں. وَإِنَّ اور يَقِينًا, كَثِيرًا اکثر لوگ, کثیرن من الناس لوگوں کی اکثریت, لفاسقون فاسق ہیں. وہ بابا آپ ترجمہ کریں, وَإِنَّ لَكَثْ بھلے سورہ مائدہ آیا 49 میں, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاس لوگوں میں سے اکثر, اکثریت کثیر کس میں ہیں؟ لا فاسقون, دین سے باہر ہیں, ان کی کوئی چیز دینی نہیں, ان کا کوئی نظام دینی نہیں ہے, نہ ان کے گھروں میں دین ہے, نہ ان کی حکومتوں میں دین ہے، نہ ان کے اداروں میں دین ہے، نہ ان کی عدالتوں میں دین ہے، نہ ان کے محکموں میں دین ہے، نہ ان کے فیصلوں میں دین ہے، نہ ان کے آئین میں دین ہے، نہ ان کے احکامات میں دین ہے، نہ ان کی کسی چیز میں دین نہیں ہے، بس یہ باہر ہے، زندگی تو گزار رہے ہیں، باہر زندگی گزار رہے ہیں. البتہ دین ہے، کہاں ہے؟ مسجدوں میں ہے. خوب، انسان کتنے وقت مسجد میں ہوتا ہے اور کتنے وقت عملی زندگی میں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہر نماز کے لیے اگر 10 منٹ ایک بار کر لیں، اب جو پڑھتے ہیں نماز، بعض تو فارغ ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ قضا کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں نماز کتنے کتنا وقت ایک نماز کو دیتے ہوں گے؟ بہت زیادہ بھی، اگر کوئی بہت لمبی نماز بھی پڑھتا ہے تو 10 منٹ، 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو کتنے منٹ؟ 50 منٹ. آپ 10 منٹ اور فالتو لگا کے اس میں 1 گھنٹہ کر دیں. اگر 5 نمازیں کوئی پڑھتا ہے مکمل تو 1 گھنٹہ نماز مسجد میں پڑھتا ہے یا گھر میں پڑھتا ہے، یہ ہو گیا دین اس کا. 23 گھنٹے باقی کیا کرتا ہے؟ 1 گھنٹہ تو دین ہو گیا، باقی 23 گھنٹے کدھر بسر کرتا ہے؟ اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی، جوان لڑکی، 1 گھنٹہ گھر میں رہتی ہو، 23 گھنٹے باہر رہتی ہو، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ شریف لڑکی؟ ایک جوان لڑکی ہو کسی کے گھر میں، 1 گھنٹہ گھر میں رہتی ہو اور 23 گھنٹے باہر سڑکوں پہ رہتی ہو، روڈوں پہ رہتی ہو، دکانوں پہ، مارکیٹوں میں گھومتی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ آوارہ، اس کو یہ کہتے ہیں نا، یہ آوارہ لڑکی. اگر کوئی لڑکا یہ کام کرے اس کو بھی کہتے ہیں یہ آوارہ ہے، یہ آوارہ ہے. اور اگر کوئی دین خدا میں، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، دین کے مطابق رہتے ہیں، باقی سب کیا کرتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ جبکہ دین کا مطلب یہ ہے کہ تم مسجد میں بھی آؤ تو بھی خدا کے دین کے اندر، گھر میں جاؤ تو دین کے اندر. نہیں یہ کہ گھر میں بھی نمازیں شروع کرو، نا، گھر میں گھر کے کام کرنے ہیں، اور دکان پہ بھی جاؤ، ظاہر دکان چلے گی تو گھر چلے گا. جب دکان پہ ہو تو بھی دین کے مطابق رہو، جب کاروبار کر رہے ہو تو دین کے مطابق کاروبار کرو. اگر تم ہر کام تمہارا اللہ نے جیسے بتایا ہے ویسے کاروبار، ویسے کرو جیسے خدا نے بتایا ہے، بزنس ویسے کرو جیسے اللہ نے بتایا ہے، حکم ایسے کرو جیسے اللہ نے بتایا ہے، تو 24 گھنٹے خدا کے دین کے اندر ہو تم، ایک منٹ بھی باہر نہیں ہو، اور عمر بھر دین خدا کے مطابق ہو. لیکن اس کے لیے مکمل دین خدا چاہیے، اس کے لیے حاکمیت اللہ کی چاہیے، حکومت اللہ کی چاہیے، حکم اللہ کا چاہیے، فیصلہ اللہ کا چاہیے، ارادہ اللہ کا چاہیے، نظام اللہ کا چاہیے، نظم اللہ کا چاہیے، وہ خدا کی طرف سے ساری چیز ہو. اگر تم نے خود سے بنا کے اپنے نظام یا کسی اور سے لے لیے مستعار نظام، اور نظام تمہارے سارے غیر الہی ہیں، تمہارے ذہنوں میں اگر خدا کا تصور ہے، اس سے انسان مومن کے دائرے میں داخل نہیں ہو جاتا. اب آپ توجہ کریں، ہمارے مثلا ایک کھجور ہے، وہ اس کا اوپر کا جو کور ہے وہ بھی پھٹ گیا، اس کا جو غذائی ایسا ہے وہ بھی پھٹ گیا، اور اس کی گٹھلی بھی باہر آ گئی ہے، لیکن جس کی یہ کھجور ہے وہ بہت خوش ہے کہ اس سال زبردست پھل لگا ہے اور بڑا نفع ہوگا، بڑا کمائی. خوب، یہ تمہارا پھل جو ہے گدھے بھی نہیں کھائیں گے، یہ تو پھر خراب ہو گیا، اس کو کون کھائے گا؟ اس پھل کو ختم ہو گیا. اس سے امید لگا کے بیٹھے ہو کہ اس سال بڑا فصل لگی ہے، بڑا پھل لگا ہے، صرف وزن دیکھ کر، چونکہ بسوں کا بڑا، کھجوروں کا گچھا بہت بڑا ہو جاتا ہے، لیکن سارا پھٹا ہوا، سب مکھیاں کھا رہی ہیں، سب طوطے کھا رہے ہیں اس کو، تو پھل والا خوش ہوتا ہے کہ اس سال بڑا پھل لگا ہے. کثرت اکثریت دیکھ کر، بوریاں دیکھ کر، کھجوروں کے اوپر لگی ہوئی کھجوریں دیکھو، تو پھٹ گئی ہیں ساری، آفت لگ گئی ہے. جب آفت لگ گئی ہے تو اب اپنی جیب سے پیسے لگا اور یہ ملبا، یہ ڈھیر اتروا کے درختوں سے باہر بھی پھینکوا ڈھیر پر جا کر، اس کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے. کیوں امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بات بہت سنجیدہ ہے جس کو ہم نے بالکل غیر سنجیدہ لیا ہوا ہے. بہت سنجیدہ بات ہے عزیزان، بہت سنجیدہ بات ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں علیکم بالجد، اے لوگوں سنجیدہ ہو جاؤ، جدی ہو جاؤ، سیریس ہو جاؤ، معاملہ بہت سخت ہے. ایسے بات سادہ نہیں ہے جیسے ہم نے سمجھ لی، معاملہ بہت سیریس ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں اہل قلت ذات و طول الطریق و بعد السفر و عظیم المورد، ہائے افسوس، مقصد بہت طولانی لمبا ہے، سفر بڑا دراز ہے اور فرصت بہت کم ہے، کیا ہوگا اس کے اندر؟ سخت ہے معاملہ. ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے، پیدا کر کے ہمیں فرعونوں کے حوالے نہیں کیا، ہمیں خدا نے پیدا کر کے طاغوتوں کے حوالے نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ خالق میں ہوں، رب وہ ہیں تمہارے، ولی وہ ہیں تمہارے. تمہارا خالق بھی میں ہوں، تمہارا ولی بھی میں ہوں، تمہارا رب بھی میں ہوں. اللہ ربکم، اللہ خالقکم، اللہ ولیکم. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، یعنی تمہاری ہستی خدا کی طرف سے ہے. ان الفاظ کے معنی بھی ذہن میں رکھیں، کیا مراد ہے؟ تمہاری ہستی بھی خدا کی طرف سے ہے، تمہارا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، تمہارا نظام بھی اللہ کی طرف سے ہے. ان تین چیزوں کے تین معنی ہیں، ایک معنی نہیں ہے. اللہ خالقکم، یعنی تمہیں یہ سب کچھ دیا خدا نے ہے. اللہ ولیکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سب کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. اللہ ربکم، رہنے کے لیے جو نظام ہے وہ بھی تمہارا اللہ کی طرف سے ہے، اس کے تحت تم نے رہنا ہے، اس کے تحت رہو، پھر امید رکھو تم رحمت خدا سے. باہر رہ کر ساری عمر، ساری زندگی باہر گزار کے ہم چند ایک ثواب کے کام، چند مجلسیں اٹینڈ کر کے، چند رسمیں انجام دے کے، چند عبادتیں انجام دے کے، چند سجدے کر کے، اب توقع کیا ہے ہماری؟ کہ جنت بھی ساری ہماری، آخرت بھی ساری ہماری، عاقبت بھی ہماری، ہاں ساری ہماری. کس کے بدلے؟ اس زندگی کے بدلے جو ساری دین خدا سے باہر بسر کی ہے، جو ساری طاغوتیت کے تحت بسر کی ہے، جس میں نہ تو نے حکومت الہی قائم کی، نہ حکم الہی تھا، نہ فیصلہ الہی تھا. کیا تھا تیرا الہی اس وقت؟ خدا رب ہے ہمارا، نظام اللہ نے بنایا ہے عزیز من. کوئی چیز خداوند تعالی نے، یہ فراوان آیات ہیں، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، يَرْزُونَكُمْ بِأَفْوَائِهِمْ وَتَأْبَى قُلُومُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، وَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس قدر تکرار کر رہا ہے قرآن، فاسق فاسق فاسق. یہ کون ہے فاسق؟ ہم عموماً فاسق کن کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ جن کی انبن ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ بڑا فاسق آدمی ہے. قرآن اس کو نہیں کہتا فاسق جس کی ہمارے ساتھ انبن ہوتی. اب میں کہتا ہوں جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جو میری تقریر میں نہیں آتا، جو میری حزب میں نہیں آتا، ہمارے نزدیک وہ سارے فاسق ہیں. قرآن کہتے ہیں وہ فاسق نہیں ہے، فاسق وہ ہیں جن کی حکومت الہی نہیں ہے، جن کی عدالت الہی نہیں ہے، جن کے فیصلے الہی نہیں ہے، جن کے احکامات الہی نہیں ہے، جن کے حکمران الہی نہیں ہے، اولئک ہم الفاسقون. یہ مکمل باہر زندگی گزار رہے ہیں. آج کل ہم دیکھیں جو پاکستان سے باہر چلا جائے کتنے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی باہر رہتے ہیں، کہتے ہیں نا ہم باہر رہتے ہیں، ہماری اکثر فیملی باہر رہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں نا لوگ، یعنی پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اکثر بھائی ہمارے باہر رہتے ہیں، عزیز ہمارے باہر رہتے ہیں، بیٹے ہمارے باہر رہتے ہیں، اور سب کو شوق ہے باہر رہنے کا. پاکستان میں اب وہی ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملی یا ویزا نہیں ملا یا پیسے نہیں ہیں باہر جانے کے یا اجازت نہیں ہے باہر جانے کے، وہی پاکستان میں رک جائیں گے، باقی سب کا شوق ہے باہر چلے جائیں. پاکستان سے باہر جانے میں شاید کہ البتہ مشکل ہے، پاکستان سے باہر جانے میں بھی مشکل ہے، لیکن پاکستان سے اگر باہر جانے کا موقع مل بھی جاتا ہے اور جی جاتا ہے چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دین سے باہر نہ جائیں، دین سے باہر نہ جائیں، دین سے باہر نہ جائیں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی شعبے میں دین سے باہر نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خوب ہم نے جو کچھ بنایا ہے یہ عبث تو نہیں بنایا. میں وہ آیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ تسلی ہو جائے، یقین ہو جائے کلام خدا سن کر کہ ہم کہاں ہیں. آیا انقلاب رسول اللہ کے ساتھ ہیں، جدھر رسول اللہ جس راہ پہ چڑھا کے گئے تھے وہ راہ طے کر رہے ہیں ہم، یا کسی اور راہ پر جا رہے ہیں؟ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں آیہ 115 میں فرمایا ہے، افا حسبتم انا خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ کسی چیز کو خدا نے عبث پیدا نہیں، بے مقصد پیدا نہیں کیا. لوگ زلالت میں زندگی گزار رہے تھے، خدا و تعالیٰ نے قرآن اتارا، رسول بھیجے، آئمہ بھیجے کہ ان کو زلالت سے باہر نکالو، ہدایت پہ لے آؤ. رسول اللہ ہدایت پہ لے آئے، لیکن قرآن پوچھ رہا ہے کہ بعد میں کیا کرو گے، اس راہ پر قائم رہو گے یا واپس پلٹ جاؤ گے، نبوی راہ پر رہو گے یا عقبی راستوں سے گزر پیچھے چلے جاؤ گے، تم کدھر جاؤ گے؟ تم افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، واپس اپنی ان سابقہ حالتوں پر پلٹ جاؤ گے. اگر ہمارا گمان یہ ہے کہ دین کے تحت رہنا اور دین کے بغیر رہنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ خدا نے عبث بنایا ہے سب کچھ، چونکہ عملاً فرق تو کوئی بھی نہیں پڑتا. جس طرح ہم کچھ لوگوں کو اندر لے جاتے ہیں، جی آپ اندر کھانا کھائیں، کچھ لوگوں کو باہر بٹھا دیتے ہیں آپ باہر کھانا کھائیں، بعد میں دونوں آپس میں ملتے ہیں، بھائی اندر آپ کو کیا دیا گیا؟ وہ کہتے ہیں بریانی. آپ کو باہر کیا دیا گیا؟ بریانی. وہ پھر فائدہ کیا ہوا اندر باہر باہر بٹھانے کا؟ فائدہ تو کوئی بھی نہ، عبث بٹھایا ادھر. لیکن اگر جو اندر بیٹھے ہوئے وہ کہیں ہمیں تو کچھ اور کھلایا گیا، جو باہر بیٹھے ہوئے وہ کہیں ہمیں کچھ اور کھلایا گیا، پھر ایک کو ضرور حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا. جو جہالت میں تھے، زلالت میں، ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان، ان میں اور ابو طالب میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے نا، یا ہم کہیں گے نہیں ہے فرق. جو بھی کہتا ہے فرق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے دین کو عبث کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ، خدا نے عبث بنایا ہے سب، عبث نہیں ہے، فرق ہے. جب فرق آ جاتا ہے تو پھر اس فرق کو سب سے پہلے اپنے لیے نظر میں رکھ کہ زلالت کے تحت رہنا اور ہدایت کے مطابق رہنے میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، ایک جیسا انجام نہیں ہوتا، ایک جیسا انجام نہیں ہوتا. پھر ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے، ہدایت کا راستہ، نبوی انقلاب کو جاری رکھنا. عقبی سفر ختم کر دیں، عقب نشینی ختم کر دیں. ہم آج کس قدر افسوسناک ہے ہماری صورتحال، کہ ہم ایک چیز بھی نہیں دکھا سکتے اس مملکت میں آ کر سوائے مسجدوں کے اور مجلسوں کے، ہم کچھ بھی نہیں دکھا سکتے کہ یہ اللہ کے کہنے کے مطابق ہے. کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا نے خدا کے کہنے کے مطابق، تو خود بنا لیا تم نے، طاغوتوں کے مطابق ہے سب کچھ. اس سب کو الہی بنا دیں آپ، آپ دیکھیں جیسے مسجد میں آتے ہو اور بندگی یہ خدا میں، دکان پہ بیٹھ کے جب کاروبار کرو گے تو خدا اس کو بھی بندگی ہی سمجھے گا، یہ بھی میری بندگی کر رہے ہیں. ہم نے سیاست تو کرنی ہے، سیاست کے بغیر تو چارہ نہیں، جس طرح عبادت کے بغیر چارہ نہیں ہے، جس طرح تجارت کے بغیر چارہ نہیں. بعض تجارت کرتے ہیں، بعض ملازمت کرتے ہیں، بلاخر معاش چاہیے انسان کو، اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں. سیاست کے بغیر بھی کوئی اور راستہ نہیں، سیاست تو کرنی ہے آپ نے، لیکن دو طرح کی سیاست کرنی ہے، یا الہی سیاست کرنی ہے یا طاغوتی سیاست کرنی ہے. الہی سیاست میں اللہ کا بنایا ہوا نظام، اور طاغوتی سیاست میں بشر کا بنایا ہوا نظام. انقلاب نبوی کا پہلا رکن جو رسول اللہ نے شروع کیا، جس انقلاب کو آغاز کیا، رسول اللہ جب تشریف لائے لوگ کھا پی رہے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، بچے ہو رہے تھے، گھر بناتے تھے، کاروبار کرتے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا، صرف فرق یہ تھا کہ ان میں سے کوئی چیز خدا کے نظام کے مطابق نہیں، اس لیے کہا یہ ضلالت ہے، فی ضلال مبین. یوں نہیں تھا کہ اس وقت کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کھاتے تھے، مال مویشی تھے، بیوی بچے تھے ان کے، لیکن کچھ بھی اللہ کے قانون کے مطابق نہیں تھا، اس لیے ضلالت مبین تھی. رسول اللہ نے آ کر ان کو ہدایت کی راہ دکھائی. کیسے ممکن ہے ضلالت مبین سے نکال کر ہدایت میں لانا؟ یہ معجزہ کیسے ممکن ہے؟ آسانی سے نہیں ہو سکتا. لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت تک لانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اس مشکل کام میں پہلا قدم یہ اٹھانا ہے کہ جس حالت میں لوگ ہیں انہیں اس حالت کی گندگی اور غلاظت کا احساس ہو جائے کہ ہم کہاں ہیں. میں سابقہ مجلس میں تشبیہ دی تھی کہ اگر ایک آدمی ایک گندے تالاب میں کھڑا ہوا ہو، گٹر میں، غلاظت کے تالاب میں کھڑا ہوا ہو، اور اندھیرا ہو، تاریکی ہو، اور وہ محسوس نہ کر رہا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، آپ اس کو کہو باہر آؤ تو وہ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں میں کیوں آؤں، گرمی ہے باہر، میں اسے ٹھنڈے تالاب میں کھڑا ہوا ہوں، باہر آؤں گا پسینہ آئے گا. آپ اسے ہزار سمجھو کہ یہ گندگی ہے، لیکن اندھیرا ہے، دیکھ نہیں رہا، سنتا بھی نہیں ہے آپ کی. آپ اگر اس کو گندے تالاب سے باہر نکالو وہ مقاومت کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے نہیں آنا، آپ غلط ہو، آپ چاہتے ہو مجھے دھوکہ دینا، آپ چاہتے ہو مجھے باہر نکال کے خود اس میں آ جاؤ، لہذا میں باہر نہیں آتا. اور اگر ایک شعبدہ باز، ایک گمراہ کن، ایک پیشہ ور آئے اور اس کو کہے کہ بھائی یہ غلط کہہ رہا ہے، تم بہترین تالاب میں ہو، صاف ستھرے تالاب میں ہو، عرق گلاب کے تالاب میں ہو، اور زمزم کے تالاب میں ہو، اور شفا بخش تالاب میں ہو، یہ نہو بھی اسے اور پیو بھی اس کو. آپ وہی دیکھیں اس کے کہنے پر فوراً پینا بھی شروع کر دیتا ہے. جو اس کو باہر نکال رہا ہے اس کی بات نہیں مانتا، لیکن جو اس کو وہیں پر مزید تباہ و ہلاک کر رہا ہے اس کی بات مان لیتا، اسے دلیل بھی نہیں مانتا. آپ تجربہ کر لیں، اگر ایک آدمی کسی غلط حالت میں ہے، آپ چاہتے ہیں اسے نکالیں، اس غلطی سے باہر نکالیں، آپ کی بات نہیں سنے گا، لیکن آپ اسے حوصلہ افزائی کرو گے، یہ جو تو کر رہا ہے بہترین کام کر رہا ہے، آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا، آپ کو اپنا لیڈر بھی مانے گا، آپ کو اپنا بزرگ بھی مانے گا، سب کچھ مانے گا. یہ سیاست جس میں آج ہم غرق ہیں، اگر آج معصوم آئیں اس ہماری ملکی سیاست کا کیا نام رکھیں گے؟ اگر امیر المومنین آئیں اور دیکھیں ہماری سیاست، امیر المومنین اس کا کیا نام رکھیں گے؟ رسول اللہ اس کا کیا نام رکھیں گے؟ آئمہ ہدا کیا نام رکھیں گے؟ امام زمانہ اس کا کیا نام رکھیں گے؟ کیا کہیں گے یہ بڑی پاکیزہ سیاست ہے؟ پاکیزہ سیاست نہیں, آلودہ سیاست ہے, گندی سیاست ہے. بس گندی ہے اور ہم بھی تو کھڑے ہوئے ہیں اس میں, باہر آؤ. نہ, باہر نہیں آتے. لیکن اگر آ کر کوئی شعبدہ باز کہے کہ یہ بہترین خدمت ہے جو تم کر رہے ہو, یہی تمہارا فریضہ ہے, یہی قوم کے لیے ضروری ہے, یہی تمہارے لیے ضروری ہے, یہی فلاں ضروری ہے, کہے گا شاباش, تم کہاں تھے پہلے, آ جائے ہو تم. نجات کو ہم تصور نہیں, پسند نہیں کرتے جس حالت میں ہیں. نقطہ یہ ہے, اصلی نقطہ, ہم جس حالت میں ہیں, ناگوار حالت, اس ناگوار حالت سے اگر کوئی ہمیں نکالنا چاہے ہم اس کی بات نہیں سنیں گے. لیکن وہ اگر اسی ناگوار حالت میں ہمیں مزید ڈبونا چاہے اور اس سے اس کو فائدہ بھی مل رہا ہو, اس کی بات مان لیتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے. میں مثال بھی دی, پہلی مجلس میں مثال دی کہ اگر ایک شخص ہے بیمار, طبیب آ کر اس کو کہتا ہے کہ تم بیمار ہو, یہ کام نہ کرو. آپ ہوتے ہیں بعض لوگ مثلا شوگر کا مریض ہے اور شوگر بھی کھا رہا ہے, جو اس کو کہتا ہے یہ نہ کھاؤ وہ اچھا نہیں لگتا, وہ کہتے ہیں یہ غلط آدمی ہے, اس نے مجھ سے حلوا چھوڑوا دیا, اس نے مجھ سے سویٹ ڈش چھین لی. اگر کوئی آ کر کہے وہ فرق نہیں پڑتا, کھا لو, مولا انشاءاللہ کریم ہے, تم کھا لو, بس کہتے ہیں یہ دوست ہے, اس کو کہتے ہیں قریب ہو کے بیٹھ میرے, وہ غلط کر رہا ہے آپ کے ساتھ, وہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے تجھے. وہ جو تجھے کہتا ہے بے شاباش کھا لے, ہلاکت میں تجھے ڈال رہا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب, خدا رحمت کرے, فوت ہو گئے ہیں, وہ کہنے لگے کہ وہ چونکہ خود سگریٹ پیتے تھے, کہنے لگے کہ میں گیا اسپتال میں تھے, وزٹ پر تھے, تو ایک مریض شور مچا رہا تھا, اس کو نرسوں نے اور اسپتال کے عملے نے سگریٹ سے منع کر دیا, وہ سگریٹ کا خمار چڑھا ہوا تھا, اس کو شور مچا رہا تھا, اور کہا میں وزٹ پہ تھا, ڈاکٹر تھا اسپتال کا, میں گیا وزٹ پہ تو دیکھا, پوچھا کیا ہوا اس کو, کہتے ہیں کہ یہ سگریٹ مانگتا ہے. کہا کہ اس کو دے دو. کہا تو کیسے دے دیں, آئی سی یو میں یہ سگریٹ اس کو دے دیں. وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے خود وہیں سے سگریٹ نکالا, سلگایا اور اس کے منہ میں لگا دیا. تو میں نے کہا ایک سگریٹ سے نہیں مرتا یہ, تو اس طرح میں نے مومن کا دل خوش کر دیا. وہ میں نے کہا تیری طبیب, طبیب بد پرہیز عالم بد عمل کی طرح ہوتا ہے, وہ بھی ہلاک کرتا ہے تم بھی ہلاک کرتے ہو. رسول اللہ نے کہا تھا یہ دونوں میری کمر توڑ دیتے ہیں. وہ تیرا کام ہے لوگوں کو نجات دینا, تو اگر ڈاکٹر ہے طبیب ہے, تیرا کام ہے یہ ہلاکت سے باہر لانا اس کو, نہیں کہ مزید اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور خود اس کو سلگا کے دینا. تیرا کام ہے اسے بچا, اسے چھوڑا یہ چیز, نہیں کہ اس کو مزید تو غرق کر, اس کو مزید تو ڈبو, ہلاکت کے اندر ڈال. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ جو ہمیں ہلاکتوں سے بچائے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. اگر ایسے مزاج انسانی نہ ہوتا, سب سے محبوب ترین شخصیات انبیاء ہوتے. لوگوں نے انبیاء سے محبت نہیں کی, انبیاء کو دور کیا. کیوں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا؟ کیا چاہ رہے تھے امام حسین علیہ السلام؟ اب ایک سوال, شیعہ جو اتنا صدیوں سے امام حسین کے لیے رو رہے ہیں, خب آپ بتاؤ امام حسین چاہتے کیا تھے, کیا کرنا چاہ رہے تھے, لوگوں کو کیا مطالبہ کیا تھا امام حسین کا لوگوں سے؟ یہی مطالبہ تھا نا کہ یزید کی حکومت سے باہر آ جاؤ, اس سیاست سے باہر. اسی کے علاوہ کچھ چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام؟ نمازیں تو لوگ پڑھ رہے تھے, حج بھی کر رہے تھے, بلکہ اتنے پابند تھے حج و نماز کے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا آج چھوڑ کے میرے ساتھ ہو, نہیں آئی, اتنے پابند تھے حج کے. امام کے ساتھ نہیں آئے, حج میں مصروف رہے, زیارتوں میں مصروف رہے, نمازوں میں مصروف رہے. امام کیا چاہ رہے تھے؟ امام یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ تم بے نماز اور نماز پڑھو, وہ تو پڑھ رہے تھے. صرف ایک چیز امام فرما رہے تھے کہ اذ قد بولیت الامت براء مثل یزید فعل الاسلام السلام, کہ یزید جیسے حکمران جب آ جائیں اسلام نابود ہو جاتا ہے، اس حکومت، اس حاکمیت، اس سیاست، اس سرکار سے باہر آ جاؤ. جو باہر نکالنے کے لیے کوشش کر رہا تھا اسے قتل کر دیا، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. اور جنہوں نے وہ گندی سیاست شروع کی تھی انہیں اپنا امیر المومنین کہا. 100 سال حکومت کی بنو امیہ نے، 100 سال بنو امیہ نے حکومت کی، نہیں آئے لوگ باہر، نہیں آئے، اور کربلا کے بعد بھی نہیں آئے. روتے رہے امام حسین کو، لیکن جس گندے تالاب سے امام حسین انہیں نکالنا چاہتے تھے اس سے باہر بھی نہیں آئے. 100 سال بنو امیہ کی حکومت میں رہ کر امام حسین کو روتے رہے، اور حسین یہ نہیں چاہتے تھے، چونکہ اس تالاب سے نکالنا چاہتے تھے باہر، اس گندگی سے باہر نکالنا چاہ رہے تھے امام حسین علیہ السلام، کہ یزید کی حکومت مثل لا یبایع لمثل، مجھ جیسا اس جیسے کے آپ پر بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یہ حالت برداشت نہیں. امام فرماتے ہیں کہ افلا ترون الى الحق لا يؤمل به والى الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء الله حقا حقا. کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ حالت کیا ہو گئی ہے؟ حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ حق پر عمل نہیں کرتے، باطل سے رکتے نہیں ہیں. ایسی صورت میں مومن کو چاہیے کہ وہ شہید ہو جائے، اگر ہو جائے تو حق ہے، حق کے محض ہے. یہ مقام ہے مومن کا کہ زندہ نہ رہے، پھر جان دے دے بہتر ہے اس کے لیے. اگر اس طرح کی زندگی پر مجبور ہو جائے تو بہتر ہے جان دے دے. اور خود بھی فرمایا کہ میں یہی کام کر رہا ہوں، میں یہ زندگی قبول نہیں. انی لا ارى الموت الا سعادۃ والحیاۃ مع الظالمین الا برما. میں مرنے کو سعادت سمجھتا ہوں، اس نظام میں زندگی کو ننگ و آر سمجھتا ہوں، ذلت آمیز زندگی. امام فرماتے ہیں کہ میرے سامنے انہوں نے دو راستے رکھے، ایک عزت کا راستہ، ایک موت کا راستہ، اور ایک ذلت کا راستہ. اور امام فرماتے ہیں میں ذلت قبول نہیں کرتا، موت کے لیے تیار ہوں، موت کے لیے تیار ہوں. ذلت و ذلت، ذلت یعنی موت، لٹکتی چمکتی ہوئی تلوار، منڈلاتی ہوئی تلوار. تلوار کا راستہ قبول ہے لیکن ذلت کا راستہ قبول نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہے. یہ وہ راہ ہے جو امام حسین علیہ السلام سکھا گئے. اب ہم روتے ہیں امام حسین کو، لیکن جس گندے تالاب سے امام حسین نکالنا چاہتے تھے اس سے ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں عموماً اس تالاب میں کودنے کے لیے حسین کی نظر مان لیتے ہیں. نظر مانتے ہیں نا، جا زیارت امام حسین پہ جاتے ہیں، نظر مانتے ہیں کہ اس گندگی میں مجھے بھی جگہ ملے. نام حسین علیہ السلام کا لے لیتے ہیں، پرچم حسین کا اٹھا لیتے ہیں. اور تاریخ میں ہوا ہے یہ، ابو مسلم خراسانی، یہ اتنی جانی پہچانی شخصیت نہیں ہے شیعوں کے لیے، امیر مختار زیادہ جانی پہچانی شخصیت ہے. اب امیر مختار بھی ہوتا جس نے امام حسین علیہ السلام کا پرچم اٹھایا تھا کہ ہم نے قاتلین حسین کا انتقام لینا ہے، یا لسارات الحسین، انتقام خون حسین. اسی طرح کا ایک اور پرچم ایک اور شخص نے اٹھایا، امیر مختار نے بھی کیا، جو اب تو فلم بھی بن گئی، آپ نے دیکھ بھی لی ہے اور لطف اندوز بھی ہو چکے ہیں. ایک اور شخص ہے اسی طرح کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے نوعیت میں اہم، امیر مختار سے بھی زیادہ، اس نے بھی یہی کام کیا. یا لسارات الحسین، انتقام کربلا کا پرچم اٹھایا بنو امیہ کے آخر میں. امیر مختار لڑا بنو امیہ کے خلاف لیکن ختم نہیں کر سکا ان کو. قاتلین نے کربلا کو سزا دی لیکن سلسلہ بنو امیہ، حکومت بنی امیہ کو ختم نہیں کر سکا. ابو مسلم خراسانی بعد میں آیا جس نے آ کر بنو امیہ کی پوری حکومت کو ختم کر دیا، نابود کر دیا اس نے. یہ بھی امیر مختار کی طرح شیعہ تھا، ابو مسلم خراسانی، بہت بڑا لشکر بنایا اور اس نے جنگ کی جا کر بنو امیہ کے خلاف. اور آخری حکمران مروان حمار آخری حکمران ہے بنو امیہ کا، اس مروان حمار کو اس نے قتل کیا اور اس طرح بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ پرچم حسین کا اٹھایا، بنو امیہ کا خاتمہ کیا، بنو عباس کو لا کے تخت پہ بٹھا دیا۔ جہاں سے حسین نجات دینا چاہتے تھے، نام حسین کے ساتھ اس میں جا کر لوگوں کو ڈال دیا، نام حسین کے ساتھ، پرچم حسین کے ساتھ۔ یہ تاریخ کے بڑے اہم باب ہیں، شیعوں نے عجیب و غریب حرکتیں کی ہیں تاریخ کے اندر، واقعی عجیب حرکتیں کی۔ ایک تو میں پہلی مجلس میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ بھی ایک شیعہ تھا، علی ابن حمزہ بطائنی، یہ اٹھا اپنے امام کے خلاف اور امام رضا کی امامت کا انکار کر دیا، کہا آپ امام ہی نہیں ہیں، میں آپ کو امام نہیں مانتا۔ ایسے کام کیے ہیں انہوں نے بہت، امامت کے نام پر بنو عباس کا ساتھ دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں عزیزان، ہمیں مقصد تو کربلا کا سمجھ میں آئے کہ کربلا ہمیں کس دلدل سے نجات دینے کے لیے امام نکلے تھے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت جد بچانے گئے تھے، کس چیز سے بچانے گئے تھے؟ شراب چھڑانے گئے تھے امت سے؟ سنا ہوا ہے نا آپ نے کربلا کو، کیا امام امت ساری شراب پی رہی تھی، امام شراب چھڑانے گئے تھے، کباب چھڑانے گئے تھے، عیاشی چھڑانے گئے تھے، چوریاں چھڑانے گئے، ڈکیتیاں چھڑانے گئے؟ تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے لوگ، یہ کام نہیں کر رہے تھے، حج کر رہے تھے۔ امام جب مکہ گئے تو سارے حج میں تھے، بلکہ امام جماعت پڑھاتے یہ سب امام کے پیچھے آ کر پڑھتے تھے، اور امام جب جا رہے تھے مکہ چھوڑ کر تو انہوں نے تقاضا کیا کہ دو دن حج میں باقی ہیں، چونکہ حج اسی دن شروع ہو رہا تھا، چند دن اور رک جائیں، آپ کی میت میں حج کا بہت اعلیٰ ثواب ہوگا، کچھ دن اور رک جائیں، ہم آپ کے ساتھ حج کریں۔ امام فرما رہے تھے میں تمہیں آیا ہوں نجات دینے کے لیے، تم مجھے ابھی اپنے ساتھ اس میں لے جانا چاہتے؟ جس طرح علی علیہ السلام کا فرمانا ہے میں تمہیں خدا کے لیے بلاتا ہوں، تم مجھے دنیا کے لیے چاہتے ہو؟ میں جس چیز سے تمہیں بچانے آیا ہوں تم مجھے گھسیٹ کے اسی میں لے جانا چاہ رہے ہو؟ میں تمہیں کس کے لیے چاہتا تھا، تم مجھے کس کے لیے چاہتے ہو؟ اس زلالت سے نکالنے کے لیے نقطہ اول رسول اللہ کے انقلاب کا یہ ہے کہ جس حالت میں لوگ ہیں وہ حالت زلالت کی ہے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بے شعوری و کم فہمی و لا علمی و غفلت ایسی طاری ہو جاتی ہے نیند کے، انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں جس دلدل میں ہوں یہ کتنی گندی و غلیظ ہے۔ ایک اصطلاح عام استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی استعمال کرتے ہیں، عام لوگ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر رچ بس جاتی ہیں، گھر کر لیتی ہیں، یا عموماً کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے اندر اکوموڈیٹ ہو گئی ہے۔ اکوموڈیٹ یعنی کوئی چیز انسان کے وجود میں آ کر رچ بس جائے، جگہ بنا لے اور انسان کو اس سے تکلیف محسوس نہ ہو۔ مثلاً کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ہمیشہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے لیکن انہیں چکر نہیں آتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں، ہے نا ایسے لوگ؟ ممکن ہے یہیں ابھی بیٹھے ہوں مجلس میں، اللہ شفا دے سب کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی شوگر بہت ہائی ہوتی ہے لیکن اسے ہائی شوگر کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایسے ٹھیک ٹھاک ہے، کھا پی رہے ہیں، کچھ نہ چکر آتے ہیں نہ پریشانی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ یہ بیماری اس کے وجود کے اندر اکوموڈیٹ ہو گئی ہے، رچ بس گئی ہے، یعنی جسم نے سمجھوتا کر لیا ہے اس بیماری کے ساتھ، جسم اور بیماری کا آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے۔ ہوتا ہے کبھی جسم انسان کا بیماری کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے اور انسان کو وہ بیماری محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح ناگوار ترین زلالت اور جہالت اور ذلت بعض قوموں کے اندر ذلت اکاموڈیٹ ہو جاتی ہے، انہیں ذلت کا احساس بھی نہیں ہوتا، انہیں زلالت کا احساس بھی نہیں ہوتا، انہیں رسوائی کا احساس بھی نہیں ہوتا. نبیوں کا کام یہ ہے کہ جب یہ حس مر جائے لوگوں کے اندر, امام کا کام یہ ہے کہ جب لوگوں کو ذلت و ذلالت محسوس نہ ہو تو انقلاب کا پہلا کام یہ کہ ایسا کام کریں کہ ان کے اندر یہ حس بیدار ہو جائے. سید الشہداء فرماتے ہیں میں حس کر رہا ہوں کہ ذلت ہے, یزیدیت ذلت ہے, لیکن باقی کسی کو یہ ذلت محسوس نہیں ہو رہی تھی. اس لیے امام علیہ السلام نے یہ قیام کیا, شہادت قربانی دی تاکہ مری ہوئی حس لوگوں کے اندر زندہ ہو جائے اور یہ احساس کرنے لگے کہ یہ ذلت ہے, یہی ذلت جو ان کے اندر اکاموڈیٹ ہو گئی ہے, یہی ذلت جو ان کے اندر رچ بس گئی ہے, یہی ذلت جس کے ساتھ ان کے جسم نے اور ان کی وجود نے اور ان کی روح نے سمجھوتا کر لیا ہے. اس سمجھوتے کو توڑنا ہے, ان کے اندر احساس بیزاری اور احساس نفرت پیدا کرنی ہے. تبرع احساس بیزاری کو کہتے ہیں, ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے اس کے لیے انسان کے اندر احساس بیزاری, احساس لا تعلقی پیدا کرنے کا نام تبرع ہے. نہی عن المنکر, میں ایک اور مجلس میں یہیں پر چند روز قبل ایک گاؤں میں گیا, وہاں مثال دی ان لوگوں کو کہ نہی عن المنکر کس کو کرتے ہیں, ہم ریڑھی والا اگر کوئی غلط کام کر رہے, ٹانگے والا غلط کام کر رہے تو اس کو روکتے ہیں جا کر کے کہ تم یہ کام نہ کرو, لیکن اگر لینڈ کروزر والا کچھ کام کر رہا ہے تو اس کو سائیکہ کے احترام کر کے اس کو کہتے ہیں کرنے دو اس کو, یہ ٹھیک ہے. نہ یعنی المنکر اگر کرنا ہے تو چھوٹی بدی اگر نہ بھی روک سکے تو کوئی نقصان نہیں ہے, بڑی بدی کو پہلے روکو, بڑی خرابی کو پہلے روکو. تم سب سے بڑا منکر وہ ہے جو قوم کے دامنگیر ہو جائے, سب سے بڑا منکر یہ ہے, سب سے بڑی چیز جس کے مقابلے میں قوم کو اٹھانا ہے نہ ہی کرنی ہے کہ جب ذلت قبول کر لے, جب ننگ و آر قبول کر لے, اس ننگ و آر کے خلاف ان کے اندر احساس بیدار کرو, زندہ کرو حس, ایسی حس زندہ کرو کہ ایک لحظے کے لیے بھی اس ذلت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ انقلاب نبوی کا آغاز ہے, بغاوت ذلالت کے خلاف, احساس نفرت و احساس بیزاری, احساس لا تعلقی و احساس دوری کہ میں نے موجودہ حالت برداشت نہیں کرنی. بہت سارے لوگ ہیں جو موجودہ حالت برداشت کرنے کو عین تقویٰ و عرفان و عبادت کہتے ہیں کہ جتنا ظلم برداشت کرو آپ جنت میں اعلیٰ ترین مدارج پر جاؤ گے. نہ عزیز ایمان, ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے, نہ ظالموں کے لیے ہے جو ظلم ڈھاتے ہیں, اور نہ ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں, ان کے لیے نہیں ہے جنت. برداشت مت کرو, تحمل مت کرو, یہ نفرت پیدا کرو اس کے اندر, اس کے خلاف اعلان بغاوت کرو اپنے وجود اور دل کے اندر, اور یہ مشکل کام ہے. وہ قوم جو ذلت قبول کر چکی ہو, ذلالت قبول کر چکی ہو, کثافت و گندگی قبول کر چکی ہو, اسے جا کر یہ حس اس کے اندر بیدار کرنا کہ جو تو برداشت کر رہا ہے اس کو برداشت مت کر, یہ تیرے شایع نشان نہیں ہے, یہ تیرے لائق نہیں ہے, تو اس کے لائق نہیں ہے, تو اشرف ہے یہ ذلت ہے, تو صاحب کرامت ہے, تو بڑھ کر ہے یہ پستر ہے, پستی تیرے قابل نہیں ہے. تو کیوں پستی کو گلے لگا کے بیٹھا ہوا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امام اسی کو کہتے ہیں. امام کا کام کیا ہے کہ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. امام وہ ہوتا ہے جو تیرے اندر احساس زیاں پیدا کرے, دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. وہ تیرے زمانے کا امامی برحق ہوتا ہے, اور رسول اللہ نے یہ کام کیا, فقر کی سان چڑھا کر انہی لوگوں کو اس ذلالت سے نکالا, لیکن انہیں سب سے پہلے احساس دلایا کہ یہ ذلالت ہے, یہ ذلت ہے, اور یہ انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ بیداری ہے, اس کو کہتے ہیں بیداری, یہ ہے بیداری کہ جب انسان نفرت کرے اس حالت سے, اور وہ تمام لوگ جو آ کر انسان کو راضی کرنا چاہتے ہیں موجودہ حالت پر، درحقیقت سب سے بڑے دشمن کسی قوم کے وہی ہوتے ہیں جو اس کو موجودہ حالت پر سرٹیفکیٹ دے دیں گے بہترین کام ہے جو تم کر رہے ہیں. سید الشہداء نے یہ حس لوگوں کے اندر پیدا کی. بڑے بڑے لوگ اس وقت موجود تھے، صحابی، صحابیوں کی اولاد، لیکن سب یہ کہہ رہے. امام حسین علیہ السلام کو بھی کہہ رہے تھے کہ جیسا یزید کے باپ کے ساتھ آپ رہے خاموش رہے، یزید کے زمانے میں بھی خاموش رہے آپ، کچھ نہ کریں. امام کو بھی یہ کہہ رہے تھے. امام علیہ السلام نے یہ باتیں سنی اور فرمایا اف لہذا الکلام، تف ہو اس طرح کی سوچ پر جو یزیدیت کے ساتھ سمجھوتے اور طاغوتیت کے ساتھ سمجھوتے کی تلقین بھی کرے. اف لہذا الکلام، یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، تف ہو اس بات پر، اف ہو اس بات پر. عزیزان، ایک طرف سے رونا حسین کو اور ایک طرف سے وہی راہ اپنانا جس سے حسین نے، جس پر تف کر دی ہے، وہ افکار جن پر حسین نے تف کر دی ہے، ان راہوں کو پھر وہ نہیں اپنا سکتا جس نے حسین پہ آنسو نکالا ہے. اس آنسو کا مطلب یہ احساسات کے آنسو نہیں ہے، یہ معرفت کے آنسو ہیں. ان آنسوؤں سے اعلان کر رہے ہیں کہ جس پر حسین نے تف کیا میں بھی اس راہ پر تف کر رہا ہوں، جسے حسین نے قبول نہیں کیا میں بھی اسے قبول نہیں کرتا. یہ آغاز تھا انقلاب نبوی کا. آج ہم انقلاب عقبی کر کے ہر اس چیز پر راضی ہو گئے ہیں جس سے رسول اللہ نے کہا تھا ناراض رہنا. ہر اس حالت پر راضی ہو گئے. رضا اس کو کہتے ہیں، راضی رہو، صبر کرو. ان ساری چیزوں کا اجر ہے نہ، ان ساری چیزوں کی سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا ہے. دین نہیں کہتا ان حالتوں پر راضی رہو، تو ناراض رہو ان حالتوں پر اور اپنی ناراضگی کا اعلان کرو، اظہار کرو، بتاؤ دنیا کو ہم راضی نہیں ہیں. آپ زیارت ناموں میں جو پڑھتے ہیں اور حکم ہے کہ پڑھا کرو، تین لعنتیں کرتے ہیں ہم، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے. جنہوں نے قتل کیا ان پر لعنت، جنہوں نے ظلم کیا ان پر لعنت، اور جو اس حالت پر راضی رہے ان پر بھی لعنت، ان پر بھی لعنت. اور یہ جملہ زبان سے کہہ تو دیتے ہیں ہم، جو راضی بھی تھا وہ اس پر بھی لعنت. خود اپنے دل کو بھی دیکھیں گے کہ میں بھی تو راضی نہیں ہوں اس پر، کہیں اپنے کو تو نہیں کچھ کہہ رہا. کتنا یہ بیداری امت ہے. رسول اللہ آئے مکہ کے اندر، آ کر ان لوگوں کو بتایا کہ کس دلدل میں، کس جلالت و ذلت و گندگی میں تم رہ رہے ہو. بعض جاگے، بعض نہیں جاگے، بعض متوجہ ہوئے، بعض نہیں ہوئے، پھر واپس چلے گئے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر واپس چلے گئے. امام حسین کے زمانے میں اور زیادہ واپس چلے گئے. پھر سید الشہداء نکلے، اسی مکہ کے اندر آ کر پھر لوگوں سے کہا کہ یہ ذلت ہے، پہلے سے بدتر ذلت ہے، یزیدیت ابو سفیانیت سے بھی زیادہ بدتر ذلت ہے. لوگوں نے گلے لگا لی، قبول کر لیا، اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. جائے کربلا جا کر لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، البتہ یہ بیداری قیامت تک کے لیے تھی. پھر آزاداری کا مطلب بیداری ہی ہے. آزاداری یعنی حسین علیہ السلام کی نہضت کو عام کرنا، گھر گھر پہنچا دینا. آزادار یعنی جو طاغوتیت و یزیدیت سے بیزار ہے، یہ بیزار ہے. یہ نعرہ بہترین نعرہ ہے جو ہم لگاتے ہیں، لیکن صرف نعرہ ہی ہے، نعرے کے ساتھ اس پر عمل نہیں ہے. ایک کہتے ہیں حسینیت زندہ باد اور کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد. اب یزیدیت کو مردہ باد تو کہہ دیا، کہیں یزیدیت نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے تو پھر مردہ باد. مردہ باد یعنی مر جائے، مردہ باد یعنی نیست ہو جائے، نابود ہو جائے. اور یزیدیت بیماریوں سے نابود نہیں ہوتی، قیام سے نابود ہوتی، کربلا سے نابود ہوتی. یزیدیت مرد آباد یعنی میں یزیدیت کو مارنے کے لیے تیار ہوں، میں آمادہ ہوں. حسینیت کو زندہ کرنے کے لیے، حسینیت زندہ باد، یعنی یہ سیرت امام حسین کو زندہ کرنے کے لیے میں میدان میں آ گیا ہوں. پھر اس کے لیے جو کچھ ہو جائے ہو جائے. اب کوئی فقی اور مجتہد روک نہیں سکتا کہ لوگوں کو اس گندگی سے نکالنے کے لیے کتنا آگے جا سکتے ہو. چونکہ جس کے گھر میں شریعت اتری ہے وہ اس حد تک آگے گئے ہیں کہ اپنی جان دے دی راہ خدا میں. اور بہت ظلم ہوئے سید الشہداء کے. عبیداللہ نے کوفیوں کو جمع کر کے یہ کہا تھا کہ تم نے دعوت دی ہے امام حسین کو کوفہ آنے کی، اس کی تلافی یہ ہے کہ اب جاؤ اپنے ہاتھ سے حسین کو قتل کرو جا کر. ان کو اکسانے کے لیے ڈرایا بھی اور للچایا بھی. ڈرانے کے لیے یہ کہا جو اس لشکر میں نہیں جائے گا اس کا گھر بھی جلا دوں گا، اس گھر کے اندر مکینوں سمیت جو کربلا نہیں جائے گا لشکر میں شامل نہیں ہوگا، عورتوں مردوں کو پورے قبیلے کو اکٹھا کر کے گھر کو آگ لگا دوں گا. چلے گئے، ڈر کے چلے گئے. اور دوسرا یہ کہا کہ جو کربلا میں جا کر مارو بھی اور لوٹو بھی، اور جو لوٹو گے وہ تمہارا ہوگا، جو کچھ لوٹے گا وہ اس کا ہوگا. اور ساتھ یہ کہا کہ ظلم بھی ڈھاؤ، اور جتنا ظلم کرو گے انعام بھی دوں گا تمہیں، ڈبل انعام دوں گا. کربلا میں آئے لشکر بنا کر، امام و اولاد امام و انصار امام کو آگے پانی بند کیا، محاصرہ کیا، دریا کے کنارے آل رسول کو پیاسا رکھا. دریا کے کنارے، کسی دور دراز صحرا میں نہیں تھے، فرات کے کنارے، چند قدم پہ فرات بہ رہا تھا اور چند قدم پہ فاصلے پر آل رسول تشنا بیٹھے ہوئے تھے. ظلم شروع کیا. ظلم کرنے کے لیے گواہ بناتے تھے پہلے، ہر لعین جب تیر برساتا تو کہتا تھا دو بندوں کو گواہی دینا کہ میں نے یہ تیر برسایا ہے. جب پتھر مارتا تو پہلے گواہ بناتا، جب تلوار چلاتا پہلے گواہ بناتا. اور پھر اس کے بعد لوٹ لیا، خیموں میں جو کچھ ملا لوٹ لیا. جب سب کچھ لوٹ لیا، کچھ چیزیں لوٹیں قیمتی تھیں، کچھ چیزیں قیمتی نہیں تھیں، پھر بھی لوٹ لیں. کیوں لوٹیں؟ ثبوت کے طور پر کہ یہ ہم نے ظلم کیا ہے انعام ملے گا. جو سر شہداء کے سر اقدس دکھا کر انعام لینے کے لیے گئے، اسی طرح بیویوں کے پردے بھی چھینے تاکہ انعام ملے گا. پردے چھیننے کے لیے ہاتھ سے نہیں چھینتے تھے، نیزے کی انی سے پردے اتارتے تھے. جناب فاطمہ بنت حسین روایت فرماتی ہیں کہ یہ لعین نیزوں کے ذریعے ہمارے پردے اتار رہے تھے. ایک لعین آیا، آ کر میرے سر سے نیزے کے ذریعے پردہ اتار رہا تھا. بی بی فرماتی ہیں میں نے دونوں ہاتھوں سے پردہ بچانے کی کوشش کی کہ میرا سر برہنہ نہ ہو جائے. وہ چھین بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا. بی بی فرماتی ہیں میں نے اس سے پوچھا لعین تو روتا بھی ہے تو چھینتا بھی ہے؟ کہنے لگا روتا اس لیے کہ آپ آل رسول ہیں. فرماتی ہیں تجھے پتا ہے ہم آل رسول ہیں اور پھر بھی چھینتا ہے؟ کہنے لگا اس لیے اگر میں نے نہ چھینا کوئی اور چھین کے لے جائے گا، یہ انعام کسی اور کو مل جائے گا. بی بی فرماتی ہیں میں نے جتنی کوشش کی پردہ بچا لوں، وہ لے گیا پردہ چھین کر. جب میرا سر برہنہ ہو گیا تو میں نے اپنے دونوں بازو سر پہ رکھے اور زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ زانوؤں میں چھپا لیا کہ میرے ننگے سر پہ کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. اور اس کے بعد لوٹ مچتی رہی، شور ہوتا رہا، میں سنتی رہی لیکن میں اٹھی نہیں. آخر ایک ہاتھ آیا اور میرے کندھے پہ آ کے ہاتھ پڑا اور آواز آئی فاطمہ بیٹی اٹھ جا، لوٹ ختم ہو گئی ہے. بی بی فرماتی ہے میں نے یہ آواز پہچان لی، یہ میری پھوپھی زینب کی آواز تھی. اور میں نے منہ نہیں اٹھایا اور عرض کی پھوپھی جان میں ضرور اٹھ جاؤں گی، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں میرے سر پہ پردہ نہیں ہے، اگر پردہ لا کے دے میں ضرور اٹھ جاؤں گی. بی بی کیا فرماتی ہیں؟ فاطمہ بیٹی میں ابھی پردہ لا دوں گی، صرف ایک دفعہ منہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے. جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ سر پر ہی رکھے اور زانوں سے منہ اٹھایا اور ایک دفعہ اپنی پھوپھی کے چہرے کو دیکھا جن ہاتھوں سے سر ڈھانپا ہوا تھا، انہیں ہاتھوں سے سر پیٹنا شروع کیا، پھوپھی اماں یہ آپ کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوان رحمت میں مقام نصیب کر، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب کر، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، خدا بندہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو ظلم و فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامی و سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بلاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔